اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے آج سے انشاءاللہ، اور یہ ایک لینڈ مارک آیت ہے۔ سورہ البقرہ میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ پڑھا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کے جو درجے ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے دین کے لیے وہ ہم نے اچھی طرح سمجھی تھی، اور سورہ البقرہ میں بہت سے فائنینشل اصول سمجھائے گئے تھے اسلام کے، جن میں سود اور ربا کی حرمت اور قرض لینے کے اصول اور گواہ بنانے کے اصول سارے ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھے ہوئے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا چیپٹر سورہ آل عمران میں اس آیت سے ڈیٹیل میں شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی آپ سمجھیں ایک تمہید ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جائے مومنوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر، لام زبر نون، ہرگز نہیں ہوگا ایسے، یہ ایک آپ سمجھیں کہ فیوچر ٹینس میں نفی ہے، یعنی قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ لن تنالوا البر، تنالوا، نون الف لام، جسے ہمارا ایک مشہور بچیوں کا نام ہے منال، یہ بھی نکلا ہے، اور جس کا مطلب ہے امید۔ تو یہ روٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہیں پہنچنا یا پہنچنے کی امید رکھنا۔ تنالوا، تم امید بھی نہیں رکھ سکتے، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر، بر نیکی، ہرگز نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم پہنچ بھی نہیں سکتے، تم امید بھی نہیں رکھ سکتے نیکی کی، یعنی نیکی جو بیسک یونٹ ہے، جو بیسک کرنسی ہے ہر عمل کا، کہ اس عمل میں کتنی بھلائی ہے۔ بیر کا مطلب ہے بھلائی، تو تم تو نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کر دو، تم وہ خرچ کر دو، مما تحبون، اس میں سے جسے تم محبت رکھتے ہو۔ بہت لینڈ مارک آیت ہے، بہت زبردست آیت ہے، اور مما تحبون، اللہ تعالیٰ کی انکریڈیبل رحمت جو ہے اور اس کی جو لمٹ لیس رحمت ہے انسان کے لیے، کیونکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، کہ یہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ کہتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا من تحبون، یا اس میں تم وہ خرچ کر دو جسے تم محبت رکھتے ہو، یعنی وہ سارے کا سارا خرچ کر دو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس میں سے نہ خرچ کرو جس سے تم انتہائی محبت رکھتے ہو، ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو تھوڑا سا جو ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں، تھوڑا ہم اس پہ نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہے ہیں۔ کیا وہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم بہت محبت رکھتے ہیں؟ کیا وہ ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہم خود نہیں رہ سکتے؟ اللہ کی راہ میں جو چیز ہمیں، جو سب سے قیمتی چیز ہم خرچ کر سکتے ہیں، وہ ہے ہمارا وقت۔ ہم کتنا وقت اللہ تعالی کے لیے کام کرنے کو دے رہے ہیں؟ ہم قرآن پڑھنے کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے میں کتنا ٹائم لگا رہے ہیں جس سے وہ کل ایک مومن بنیں گے، ایک قرآن پڑھنے والے مومن بنیں گے جو قرآن کو اپنے عمل سے آگے پہنچائے؟ ہم اللہ کی راہ میں کتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی راہ میں کتنے لوگوں کو نیکی کی تلقین کر رہے ہیں اور اس میں ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں؟ پھر ہماری توانائی، ہماری انرجی، ہم کتنی انرجی اس میں صرف کر رہے ہیں؟ مال تو بہت دور کی بات ہے حضور، مال کو تو کہیں ایسی چیز ہی نہیں کہا گیا قرآن میں۔ ہاں، مال سے ہم محبت بہت رکھتے ہیں، تو جب ہم اس محبت کے باوجود وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس پہ پھر بڑے وعدے ہیں اور اللہ کی رضا مندی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو، کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں اور ہم اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والا بنائیں؟ آج ہمارے دین کا جو حال ہے، کیا وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر وہ بچہ جو ڈاکٹر، انجینئر، لائر، کانٹریکٹر، کچھ بھی بن سکتا ہے وہ بچہ، اگر وہ بن جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ہر چیز سے رہ جائے تو ہم اسے کسی مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، ہم اسے دین کی تعلیم میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہمارے دین میں جو لوگ ابھر کر آئے ہیں اور ہمارے دین کے آج جو امام ہیں، ہم ان سے گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. اگر ہم اپنے کیپیبل بچوں کو اور اپنے قیمتی بچوں کو اللہ کی راہ میں نہیں لگائیں گے، اور ہم ان کو ایسا شہری اور ایسا ڈاکٹر اور ایسا انجینئر نہیں بنائیں گے جو اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ مومن کون ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے دین کے ان اماموں سے گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو یہ بہت ایک لینڈ مارک آیت ہے، اور بہت سوچیں اس کے اوپر کہ ہرگز نہیں تم نیکی کو پا سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر دو، اس میں سے خرچ کرو جسے تم محبت رکھتے ہو. وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی بھی چیز، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، بہی علیم، اس کو جاننے والا ہے. کل الطعام، تمام کھانے کی چیزیں، کان حلن، وہ حلال تھے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا، سوائے اس کے، ما حرم، جو حرام کیا تھا اسرائیل و اسرائیل نے، اور اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اعلی نفسی ہی، اپنے اوپر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزلت تورات، یہ کہ نازل کی جائے تورات. تو یہ ایک اسرائیلی ہسٹری میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب کھو گئے، جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، انشاءاللہ آگے قرآن میں ہم پڑھیں گے، تو اس وقت انہوں نے اپنے اوپر چند کھانے کی چیزیں حرام کر لی تھی جو انہیں بہت مرغوب تھی، یعنی انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ یا اللہ، جب تک میرا بچہ نہیں مل جائے گا میں یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا، جس میں شاید اونٹ کی چربی تھی اور کچھ اور قسم کے کھانے تھے، جو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ میرا بچہ نہ مل جائے. لیکن بنی اسرائیل نے ان کی اقتدا کرتے ہوئے اور ان کو فالو کرتے ہوئے وہ چیزیں اپنے اوپر پرماننٹ حرام کر لی تھیں. تو یہاں پہ چونکہ آل عمران کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یونٹی آف فیتھ کا ایک چیپٹر ہے، ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قیامت تک جو دین ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو وحی ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ توحید کا سبق ہے، اور وہ رسالت کا سبق ہے، اور وہ نیکی کا سبق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا، اور پھر اپنے گھر والوں کو، اور پھر اپنے معاشرے کو، اور پھر پوری امت کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ انسان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، سوائے ان کے جو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیے تھے یا انہوں نے منت مان کے وہ بند کیے تھے اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی. قل، فرما دیجئے، فاتو بالتورات، تو لے آؤ تم تورات، فتلوہا، پھر اس کی تلاوت کرو، فا پس، پھر ہے تا لا یا تلاوت، ہا اس کی، یعنی تم تورات لے آؤ پھر اس کی تلاوت کرو، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے. شان نزول میں یہ ہے کہ جو مدینہ کے یہود تھے وہ منافقوں کے ساتھ مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوال کرتے تھے، اور جب ہر قسم کا گوشت یعنی اونٹ کا گوشت بھی حلال ہوا مسلمانوں کے لیے، تو ان کا یہ سوال تھا کہ اونٹ کے تو فلاں جسم میں جو وہاں پہ جو چربی ہے اور جو اس کے گوشت کا وہ حصہ ہے وہ تو ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یعقوب نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، تو ہم تو یہ نہیں کھاتے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے ہیں جس میں یہ چیز حلال کر دی گئی ہے. اس کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، ایسی چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل نے بدعت کر کے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، لیکن وہ حضرت، اصل میں روایت یہ تھی کہ وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کھو جانے کی وجہ سے کی تھی، اور اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی یہ چیزیں، یہ قصہ گزر چکا تھا. پھر جب تورات نازل ہوئی ہے تو اس میں ایسی کسی حرمت کا ذکر نہیں تھا، اسی لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہیں کہ اپنی تورات لاؤ اور اسے پڑھو، اگر تم سچے ہو تو اس میں کوئی ایسی آیت ہوگی. یہاں پہ عمل کا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بحث کرے کسی بھی امر میں، دین کے امر میں تو بہت بڑی بات ہے، کسی بھی امر میں اگر کوئی بحث کرے، اس سے ہمیشہ حوالہ مانگے، اس سے دلیل مانگے، اس سے ریفرنس مانگے. اگر آپ کے سامنے مثلا کوئی نصرانی یہ کہے کہ ہماری بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جیزس از دا سن آف گاڈ، کہ یسوع مسیح جو ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو آپ انہیں صاف یہ کہیں کہ حضور، آپ اپنی بائبل لائیں، ہمارے سامنے پڑھیں. حضرت ذاکر نائک، اللہ انہیں لمبی اور فائدہ مند زندگی سے نوازے. انہوں نے یہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ثابت کر دیا ہے کہ بائبل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بندے ہیں جس طرح باقی سب انسان ہیں. تو یہ تو یعنی کسی سے ریفرنس مانگنا, کسی سے حوالہ مانگنا, کسی سے دلیل مانگنا جو ہے یہ علم کی نشانی ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے جو اس نے ہمیں سکھائی ہے. فمن افترا, پس جو جھوٹ باندھے, افترا کرے, علی اللہ الکذبا, اللہ پر جھوٹ, من بعد ذالک, اس کے بعد, فاولئک, پس یہی وہ لوگ ہیں, ہم الظالمون, جو ظالم ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زیادتی کی. قل, فرما دیجئے, صدق اللہ, کہ صدق اللہ, اللہ نے سچ بولا, فاتبعوا, پس اب تم پیروی کرو, اتباع کرو, ملت ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا, حنیفہ, جو حنیف تھے, یکسو تھے, سچے تھے. یعنی ملت ابراہیمی جو ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ نہیں کہا جا رہا فاتبعوا القرآن, فاتبعوا ملت اسلام, نہیں, ملت ابراہیم جو سب سے قدیم وہ دین ہے جس کے اوپر اہل کتاب یعنی کہ یہود, نصارہ اور ہم مسلمان, ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ ملت ابراہیمی جو ہے یہ وہی دین ہے جو اسلام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور انجیل سے پہلے گزر چکے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت ابراہیمی جو ہے, حضرت آدم کے بعد یہ دین جو ہے, یہی وہ دین ہے جس نے قیامت تک چلنا ہے. وما کان من المشرکین, اور ہاں دین کیا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھا. شرک کرنا چھوڑ دو, تم دین پر ہو جاؤ گے. ان اب والا بیت, بے شک جو پہلا گھر, وہ دیا للناس, جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے, للذی, اس جگہ پر, ببکہ تھا, بکہ جو ہے یہ مکہ کا پرانا نام ہے. تو اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے قرآنی ربط سے, کیونکہ چوتھا پارہ شروع ہوا ہے اور یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. اس کے بعد حرام حلال کا بیان ہوا ہے. تو اللہ کی راہ میں حرام کو چھوڑنا, چاہے وہ آپ کو کتنا بھی پسند ہو, چاہے ایک حرام امر جو ہے اس میں کتنی بھی اٹریکشن ہو, اس کو چھوڑ دینا اللہ کی راہ میں بہترین عمل ہے. اور یہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وہ مثال ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. باقی باتیں میں نے ساری آپ کو سمجھا دی نا, مال خرچ کرنا ہے, اولاد ہے, وقت ہے, کیا کچھ ہے, لیکن اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے ہم حرام امور سے کیسے رکیں گے. حرام امور سے رکنا جو ہے یہ سب سے بڑا وہ صدقہ ہے جو ہم اپنی ذات کا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی شادی کے موقع پر وہاں کے میزبانوں کو بہت محبت سے اور پیار سے یہ کہیں کہ بہت اللہ آپ کے بچے کا نصیب بہت اچھا کرے, لیکن جہاں پر اس طرح کے کام ہوتے ہیں, جہاں پر اس طرح کی شاید موسیقی ہے یا اس طرح کا میل جول ہے یا مکسنگ اپ ہے لوگوں کا, وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, صرف یہ کہیں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ بہت مبارک کرے, میری طرف سے یہ تحفہ قبول کریں, اللہ ہم سب کی دعائیں ان بچوں کے حق میں قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہم وہاں سے بغیر کھانا کھائے اور بغیر اس ہنگامے میں حصہ لیے باہر نکل آئیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسا کر سکتے ہیں, مجھ میں تو یہ اخلاقی جرات نہیں ہے. میرے خیال میں, میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو میرے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں, ان میں بھی یہ اخلاقی جرات نہیں ہے. تو مقصد اس بات کا یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرو اور وہ کیسے خرچ کرو, اس کے ساتھ حرام حلال کا بیان ہوا کہ یہ تو قدیم حرام حلال ہیں, اچھے اور برے کی سمجھ تو انسان کو شروع سے سمجھا دی گئی ہے. تم کتنے حرام امور اللہ کی راہ میں چھوڑ سکتے ہو, کتنی بدعت. اور پھر جو مزید خوبصورت بات ہے کہ یہاں پہ ایک بدعت کا ذکر کیا گیا ہے, ایک ایسی حرمت کا ذکر کیا ہے جو ایک پیغمبر نے نظر مانی تھی. وہ اللہ کی کتاب میں وہ چیز حرام نہیں تھی, پیغمبر نے نظر مانی تھی اور اس کی وجہ سے پوری امت نے وہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ بھی حرام حلال کے چکر میں ہم لوگ غلط باتوں کی پیروی کرتے ہیں, غلط روایات میں پڑ جاتے ہیں. تو اللہ کی کتاب کا علم بہت ضروری ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں آخر عمل کرنا کیا ہے. اس کے بعد جو اگلی بات آئی وہ یہ تھی کہ یہ ساری جو یونٹی آف فیتھ, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سارے دین تو ایک ہی ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں اور حضرت موسیٰ ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو جن کے پاس تورات آئی، انجیل آئی، قرآن آیا ہے، تو یہ دین ابراہیمی، یہ وہ قدیم دین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور وہ دین کیا تھا؟ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے جی، اب اگلی بات آپ دیکھیں کہ کیا آ رہی ہے اسی باب میں، آیت نمبر 96، ان اول بیت، بے شک جو پہلا گھر تھا، وضع للناس، جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، جو مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والا، وہدل للعالمین، اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے. بہت بڑا ایک اسرار ہے اس آیت میں، ایک راز ہے. مکہ میں کون سا گھر ہے؟ مکہ میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا جی. پھر وضع للناس، وہ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہ لوگوں کے لیے، تو وہ تو اللہ کا گھر ہے، تو لوگوں کے لیے کیسے بنایا گیا؟ جو پہلا گھر تھا، جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے اس جگہ پر، جو مکہ ہے، وہ بڑا برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے. اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو مکہ میں کیا ہوا تھا، اور وہ پہلا گھر کیا بنا تھا، کس نے مقرر، کیسے مقرر ہوا تھا؟ خانہ کعبہ کی تھوڑی سی ہسٹری اگر آپ سمجھ لیں، خانہ کعبہ جو ہے اس دنیا میں حضرت آدم کے آنے سے پہلے موجود تھا. جب دنیا بنی ہے تو خانہ کعبہ کی نشاندہی فرشتوں سے کرا دی گئی تھی، کیونکہ ہمیں صحیح حدیث سے پتا ہے کہ جس جگہ پر یہ خانہ کعبہ ہے، جس کے ارد گرد ہم طواف کرتے ہیں، اس کے اوپر آسمان میں بیت المامور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. یعنی آسمان میں ایک ایسا کنیکشن ہے اس کا ایک اور اپنے جیسے گھر کے ساتھ کنیکشن ہے، جو جنت میں یا آسمان میں وہ گھر اللہ نے بنایا ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، یعنی وہ ایک عبادت کی جگہ ہے. تو یہ جگہ معلوم تھی. طوفان نوح میں یہ جگہ جو ہے، یہ ریت کا ایک ٹیلا بن گئی، یعنی کہ اس چونکہ پوری دنیا میں پانی اور ریت کا ایک طوفان آیا تھا، جیسے سونامی ہم دیکھ چکے ہیں، طوفان نوح بھی ایک سونامی تھی، اور اس میں جو کچھ بھی یہاں پر تھا وہ بدل گیا. یعنی شاید اس پہ پانی چڑھ گیا، یا شاید پانی چڑھ کے اتر گیا اور پھر یہاں پہ ایک ریگستان بن گیا، جو مکہ کا ریگستان ہے، جو ہم میں سے بیشتر نے دیکھا ہے اور اللہ سب کو دکھائے. تو وہ جو ٹیلا تھا، وہ اس کی نشاندہی حضرت ابراہیم کو وہی میں کی گئی، اور انہوں نے جا کے اپنی بی بی کو، بی بی ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، شیرخوار بچے کو، وہاں پہ اکیلا چھوڑا اور چلے گئے. اب وہ نشاندہی کیسے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے ہوئی، اور وہ وہاں گئے، اور وہ جو جگہ تھی وہاں پہ حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے سعی کی، دوڑی وہ وہاں پر، ادھر ادھر پانی ڈھونڈا، اور صفا و مروہ کے بیچ میں زمزم کا چشمہ جاری ہوا. اور چونکہ پانی زندگی ہے، تو آپ سمجھیں کہ وہاں پہ ایک زندگی کی ابتدا دوبارہ سے ہوئی، اور وہاں پر مکہ کا شہر آباد ہوا. اب انفاق فی سبیل اللہ کے چیپٹر میں، اور یونٹی آف فیتھ کے چیپٹر میں، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ سمجھایا جائے کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نقطہ بنایا ہے جہاں سے ان کو برکت اور ہدایت ملتی ہے. یعنی اللہ کی دین جو ہے، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جاؤ جنگلوں میں نکل جاؤ، اور جاؤ کہیں گم جاؤ، اور جاؤ بلکہ آسمان میں چڑھ جاؤ اللہ کی ہدایت لینے کے لیے. نہیں، اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک شہر، ایک عام، ایک تجارتی شہر، جب قرآن آ رہا ہے تو مکہ ایک تجارتی شہر ہے، تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہیں، اور وہاں پر وہ نشانی ہے جس کو مشرک بھی جانتے ہیں. یہود بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ مکہ ہے، اس میں بیت اللہ ہے، اور یہ بیت اللہ قبلہ ہے. نصارہ بھی اچھی طرح جانتے تھے، انجیل میں تھا کہ احمد نام کا پیغمبر آئے گا، اور وہ مکہ میں، عرب میں، ایک گھر جو ہے وہ اس کا قبلہ ہوگا، اور وہی ساری جو یسوع مسیح نے جو باتیں کی ہیں وہی باتیں کرے گا. اور قرآن تو قرآن ہے، قرآن میں بھی ہمیں پتہ ہے. اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پہلا گھر جو انسانیت کے لیے اللہ نے مقرر کیا، وہ مکہ میں تھا، جو دو باتیں ہیں، برکت ہے اور ہدایت ہے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی، جب آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ صبح نماز کے لیے اٹھو نا، تو اس کو ساتھ یہ بتائیں کہ صبح اٹھنے کی برکت کیا ہے. جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ مال کماؤ، مال ضروری ہے برکت لانے کے لیے، تو اس کو یہ بھی کمانا ہے، بتانا ہے کہ حلال مال کیسے کمانا ہے. برکت اور ہدایت ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہے. جو چیز ہدایت ہے اللہ کی طرف سے وہ برکت سے بھری ہوئی ہے، اور جو برکتیں آپ کو مل رہی ہیں وہ ہدایت کے ساتھ ہی پازیٹیو ایفیکٹ دیں گی اور فائدہ دیں گی. اگر ہدایت نہ ہو تو کسی چیز میں برکت نہیں رہتی. اگر ہدایت نہ ہو تو مال لعنت بن جاتا ہے، اگر ہدایت نہ ہو تو اولاد فساد بن جاتی ہے، اگر ہدایت نہ ہو تو رشتے ناسور بن جاتے ہیں. یاد رکھیں ہدایت اور برکت ایک ساتھ ہے، یہ قرآن کی آیت یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی. اور مثال اللہ نے اس میں سب سے خوبصورت مثال جو ہر مومن کے دل میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی دی ہے. فیہ آیاتم بینات، اس میں تو کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، مقام ابراہیم یعنی وہ گھر جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، آج تک وہ وہاں موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے. ومن دخلہ، اور جو اس میں داخل ہوا، کان آمنن، وہ امن میں ہو گیا. تو یہ تو یعنی یہ جو باتیں جس زمانے میں یہ وحی آ رہی ہے 1400 سال پہلے، تب بھی جو بیت اللہ تھا اس میں جا کر چھپنا اور اس میں جا کر کوئی قاتل بھی اگر اس میں چلا جاتا تھا تو اس کو قریش، اس کو مکہ والے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ تو بیت اللہ میں چلا گیا، اب تو ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، جب تک یہ اس میں رہے گا ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے. تو وہ ایک امن کی نشانی تھا تب بھی. یہ میں آپ کو کلچرل کوریلیٹس بتا رہی ہوں، ایک تو روحانی کوریلیٹس ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اور میں بار بار آپ کو یہی کہتی ہوں کہ چونکہ ہم عمل کی بات کر رہے ہیں تو قرآن کی روحانیت جو ہے وہ تو ایک الگ سمندر ہے، اللہ موقع دے کبھی وہ بھی ڈسکس کریں گے. تو یہ کلچرلی بھی وہ جگہ جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا. وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے. من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، الیہ سبیلا، اس کی طرف راستہ پکڑنے کی، اس کی طرف چلنے کی جو ہمت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے. للہ علی الناس، یہ فرض ہو گیا، ٹھیک ہے جی، حج فرض ہو گیا. اللہ ہی کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج البیت، خانہ کعبہ کا حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے. استطاعت کیا ہے؟ مالی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے. جیسے ہی پوری ہو جا کر حج کریں، ٹھیک ہے جی، فوراً سے حج کریں. آخر عمر کا انتظار نہ کریں، گھٹنے ٹوٹنے کا انتظار نہ کریں، کولے کی ہڈی کمزور ہونے کا انتظار نہ کریں، دل کی بیماری شروع ہونے کا انتظار نہ کریں، بلڈ پریشر شروع ہونے کا، شوگر شروع ہونے کا انتظار نہ کریں. جیسے ہی استطاعت پوری ہو جا کر حج کریں. یہ دین کو مکمل کرنے کا ایک سٹیپ ہے. ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غنی، وہ تو بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اللہ تو اللہ ہے، ساری کائنات اس کے سامنے جھک گئی، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری کائنات الٹی ہو گئی، نافرمان ہو گئی، اسی کے اذن سے ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی. تو اللہ یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. حج کے بعد انسان کا دین جیسے مکمل ہوتا ہے وہ میں الفاظ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، وہ میں نہیں سمجھا سکتی. بس یہ یاد رکھیں کہ جتنا جلدی حج کر لیا بہتر ہے. قل، فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیسے تم، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. واللہ شہید، اور اللہ تو گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تو خوب باخبر ہے. قل، فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے. من آمنا، جو ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے. تبغونہا عوجا، تبغونہا، تم پھر آگے جو ہے لفظ وہ ایک چیز کو ڈھونڈنا ہے، ایک چیز کی جستجو کرنا ہے. تبغونہا، ہاں، اس میں تم ڈھونڈتے ہو، اس میں زبردستی ڈھونڈتے ہو، اس میں عوجا، ایک کجی، ایک ٹیڑ پن. وانتم شہداء، اور تم تو گواہ ہو، تم خود ہی گواہ ہو، تم خود کلمے پڑھ چکے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم عمل کرتے ہو. دیکھیں اوپر کیا آیا ہے کہ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تو گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو، اللہ دیکھنے والا ہے. پھر وہ تو انکار تھا نا، اب دیکھیں یا اہل الکتاب لما تصدون، تم روکتے کیوں ہو اللہ کی راہ سے؟ جو ایمان لایا ہے تم کجی ڈھونڈتے ہو اس کے ایمان میں؟ وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو. اور پھر اللہ کہتا ہے وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے، یعنی یہ منافق ہے. یہ دوسرا بیان، پہلا جو تھا نا وہ کافر تھا، پہلا جو تھا کہ لما تکفرون بآیات اللہ، یہ کافر ہے. تو اللہ تو گواہ ہے، تم تو ہو کافر، تم نے تو گواہی نہیں دی ہے، تو اللہ تم پر گواہ ہے، اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے. لیکن یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، تم جانتے بوجھتے اللہ کی راہ سے روکتے ہو اور تم اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، ٹیڑی ٹیڑی باتیں کرتے ہو. وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو. وہ تو اللہ پھر غافل نہیں ہے، یعنی پھر وہ تمہیں دیکھ لے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم اطاعت کرو گے، کہاں مانو گے؟ فریقا من الذین، ایک گروہ کی، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، یعنی کہ نصارہ اور یہود، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کافرین، کفر میں. اگر تم نے ان کی بات مانی تو یہ تمہیں پھر تمہارے ایمان کے بعد کفر میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں. یاد رکھو، یہ بڑی خوفناک بات ہے. ہم اپنی اس زندگی میں، عام زندگی میں، دیکھیں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہی، عام زندگی میں آپ دیکھیں، ہمارا بچہ جب سکول جانا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے کیا ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، بیٹا آنٹی کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سناؤ، اب انکل کو بابا بلیک شیپ سناؤ، اے بی سی ڈی، ہم بچوں کو سکھاتے ہیں نا، کتنے خوش ہوتے ہیں. کبھی اتنے شوق سے ہم نے انہیں اسلامی باتیں سکھائی ہیں؟ دیکھیں میں ججمنٹ نہیں کر رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں، پلیز میری بات کو ججمنٹ میں نہ لیں، میں آپ پہ کوئی ججمنٹ نہیں کر رہی، آپ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، میں اپنی بات آپ کے سامنے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا جی. کتنا ہم خوش ہوتے ہیں جب یہ ان کی باتیں سیکھتے ہیں. آج کل تو اہل کتاب ہمارے لیے سب سے بڑا گروپ اہل کتاب کا کون ہے؟ انگریز ہے نا. تو جب ان کی باتیں سیکھتے ہیں تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. یہ کہاں ماننا ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ بچے یہ باتیں سیکھیں. بچہ قرت نہیں سیکھتا، لیکن بچہ باقی انگریزی میں خوب بولنا سیکھ لیتا ہے. بچہ عربی کا مطلب ککھ نہیں سمجھتا، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، اس کو قرآن نہیں سمجھ آتی، لیکن اس کو ہر انگریزی میں لکھی ہوئی چیز اگر ایک لفظ اس کے کان میں پڑ جائے اس کو اچھی طرح سمجھ آتا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے یہ، میں اپنی ٹریجڈی آپ کو بتا رہی ہوں. اب میرے لیے دعا کریں کہ میں اس اپنی خطا کا کوئی کفارہ کروں، اور میرے بچے جو ہیں اور وہ آپ سب کے بچوں کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اور آگے پہنچانے والے قرآن والے بن جائیں. آمین ثم آمین. تو تم اگر ان میں سے گروہ کا کہاں مانو گے تو یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، وہ تمہیں ایسے رد کر دیں گے تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا. بعد ایمانکم کافرین، اتنی اٹریکٹیو ہے ان کی یہ باتیں کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر میں پھیر دیں گے. وکیف تکفرون، اور کیسے تم انکار کرتے ہو؟ وانتم تتلا علیکم، جبکہ پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اس کا رسول ہے، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ اہل مدینہ سے خطاب ہے یہ، اور ان کے توسط سے پوری امت سے خطاب ہے کہ دیکھو تم اللہ کی آیات کا کیسے انکار کر سکتے، تم اللہ کا کہا کیسے نہیں مانتے ہو، جب قرآن میں ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کرو، صاف بات کرو. وقولوا للناس حسنا ولا تغتب، قرآن میں گفتگو کے کتنے آداب سکھائے گئے ہیں، کبھی منہ کھولنے سے پہلے تم نے سوچا ہے کہ تمہارے منہ سے کیا نکلنے والا ہے؟ تم اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے ہو؟ کسی کا عیب چننا جو ہے قرآن میں باعث عذاب بتایا گیا ہے، کبھی کسی کا عیب چننے سے پہلے، کبھی کسی نوکر کو کانا یا بھینگا یا گدھا کہنے سے پہلے تم نے سوچا ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تم کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں ہے رسول؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، يَعْتَصِم، عصمت بھی اس سے نکلا ہے، جو مضبوط پکڑے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، بِاللَّهِ، اللہ کو، فَقَدْ، پس تحقیق، ہدیا، اسے ہدایت دے دی گئی، الٰی صراط مستقیم، یعنی اللہ کا، اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کے کلام کو تھام لو، اللہ کی بات مان لو. یعتصم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. سورہ البقرہ کا حکم ہے یہ، سورہ البقرہ کی آیت ہے. تو جس نے، اس سے پہلے سورہ البقرہ میں کیا گزرا تھا کہ جس نے ومن کفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک، پس تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط حلقہ، لنفسام لہا، جس کا ٹوٹنا نہیں ہے. تو شروع میں اگر آپ کو یاد ہو، ہمیں تھوڑی سی کنفیوزنگ آیات تھی نا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے سب سے نیکی کو تم نہیں پا سکتے ہو، اور نیکی پانا بہت مشکل ہے جب تک تم وہ نہ خرچ کر دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. پھر اللہ نے ہدایت اور برکت کا تعلق ہمیں سمجھایا خانہ کعبہ کے توسط سے. اب اللہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا تو بس اسے ہدایت دے دی گئی، الی صراط مستقیم. یعنی اے قرآن پڑھنے والوں، اللہ کے صدقے جائیں کہ اللہ ہر مشکل بات کو اتنا آسان کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو بس اللہ کو تھام لو، ہر بات میں یہ سوچو کہ میرا اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، بس فقد ہدیا الی صراط مستقیم، تو تمہیں ہدایت دے دی گئی صراط مستقیم کی طرف، وہ راستہ جو تمہیں تمہارے اللہ سے ملانے کے لیے جنت میں لے جانے والا ہے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ کر دے، قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.